السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات. رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے، کسی نے نصیحت طلب کی ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے: اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا، تین نہیں کہوں گا، یا دس نہیں کہوں گا، جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے؟ صرف یہ کیوں کرنا ہے؟ اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے. اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے، وہی جواب ہے. رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تو تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. بس لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو لفظوں میں تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے. تقوی بچاؤ ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے۔ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے۔ فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں۔ رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے۔ مشکل ہے؟ سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، موٹی اور بڑی باتیں ہیں، عمل کرنا مشکل ضرور ہے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، صلاۃ التراویح عمل ہے، تقویٰ بھی عمل ہے۔ تقویٰ کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا۔ تقویٰ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم عبد رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات۔ تقوی یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ها هنا، تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں۔ تقوی کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، التقوی ها هنا، التقوی ها هنا، التقوی ها هنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، تقوی زبان پر نہیں ہوتا، تقوی کانوں میں نہیں ہوتا، نہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے۔ تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور وہ ہے دل۔ تقوی دل سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، یہ انسان سدھر جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے۔ وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اسے دل کہتے ہیں، لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں، زندہ ہیں، سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے، یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا جو جانور کے اندر بھی موجود ہے، کافر کے اندر بھی موجود ہے، مومن کا دل ایسا نہیں ہے، مومن کا دل تقویٰ سے بھرا ہوتا ہے، مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہے تقویٰ کا کہ دل کو پاک کیا جائے، کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے، میڈیکل بیماری نہیں، صرف دل کی بیماری کو دو قسم ہے، ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں، اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں، مہلک ہیں، جس کا علاج تقویٰ سے ہوتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، دوائی سے نہیں، گولی سے نہیں ہوتا، انجیکشن سے نہیں ہوتا، دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقویٰ سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقویٰ ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں، جتنی تقویٰ زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی، جتنی تقویٰ کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم، اور یاد رکھیں قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دل کو ہم نے پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے، کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جو سب سے بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، شرک کرنا۔ اس رمضان میں اور سارے زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے۔ اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں۔ ظلم عظیم ہے، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا، کوئی بھی عمل صالح، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ، جو بھی عمل صالح ہے، اگر شرک ہے تو نام اعمال جو جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے، خالی ہے، کوئی عمل اس میں نہیں۔ رمضان میں ہم نے متقی بننا ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے، اگر شرک سے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم، شرک کے تعلق سے جو مختلف شرک کی اقسام ہیں اور جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو جاننا ہے، خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی اساس ہے، بنیاد ہے، لعلکم تتقون۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ادھر رکے رہو، شرک کا علاج کرتے رہو، اپنے دل کو پاک کرتے رہو، چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے یہی کافی ہے، پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے، شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے، کیا کیا ہے ہم نے، کیا روزے رکھے ہیں، لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا، پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، اب کیوں نہیں ہو سکتا، کبھی تو بدلے، کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام جو کرنا ہے، جو بھی بدعقیدگی ہے اسے دل سے باہر نکال پھینکے، جسے بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے، ایسی بدعتیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی، ہم روزہ رکھیں گے، جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں صحیح معرفت ہی ہمیں نہیں ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ عجب بات ہے، زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے، کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے، کبھی کرتے نہیں ہیں۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، ہمیں خوب علم ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس کے سامنے رک جاتا ہے، اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے، کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے۔ آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے، جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے، یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے، یہ کرنے کا کوئی سوال ہے، یا پھر غلط جواب دے کے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ یہ جہالت ہے، کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، جگہ لازم آتی ہے، یہ ہماری عقل کی خرابی ہے، یہ ہماری بےمانی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ جو ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، ایمان والی ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال کیا، اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا، دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے، کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے، اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے، لڑکی سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال، پہلا سوال، اَیْن اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ دوسرا سوال، جب یہ سوال درست نکلا، جواب سوال کا جواب صحیح نکلا، دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر لو، یہ مومنہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنے رب کی پہچان صحیح ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے، اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مومنہ ہے۔ سوال کیا اَیْن اللہ، جواب ملا، نتیجہ فوراً مل گیا، کامیاب ہو چکی ہے، یہ مومنہ ہے۔ آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں، بعض کہتے ہیں سوال ہی بدعت ہے، سبحان اللہ، دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، جہل مرکب کی انتہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، سلف کے زمانے میں، چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے۔ جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، وہ پھر لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، یعنی علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا، جیسے کہ حلقات العلم ہے، جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست، لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا، علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی، واضح احادیث ہے، واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سندن صحیح، متن بھی صحیح ہے، لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے، بدعقیدگی ہوتی ہے، تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی، تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے۔ کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کے فرماتے ہیں، صحابی سیدنا معاویہ بن حکم الشرمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قالت، اس لڑکی نے کہا ہے، سبحان اللہ، مجھے کہتے ہیں گنگی تھی۔ اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا؟ کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا، اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے، ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا، جیسے بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے، ناممکن ہے۔ کسی نے سند پہ بات کی ہے، کسی نے متن پہ بات کی ہے، کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے، کسی نے صحابی پہ بات کی ہے، کسی نے کیا بات کی ہے، سبحان اللہ۔ سنت بالکل واضح ہے، سنت کا راستہ بالکل واضح ہے، دل کی خرابی کو نہیں نکالا، جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے، تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو، یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بد عقیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرما برداری کا، صحیح معرفت کا، صحیح عقیدے کا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع کا، محبت کا، ایمان کا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے کیونکہ احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے راستے کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین کو گالی دینا، برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے، متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا۔ الغرض، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے، یہ اصول عقیدہ کیا ہے، یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، رمضان میں جان لیں۔ رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کا تقوی کیا ہے، کیونکہ تقوی کی اساس توحید ہی ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقوی کے لیے، ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے۔ بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی ہے، اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں۔ کوئی بھی بدعت، بدعت کیا ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے، لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے۔ پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے جہاں پر تسبیح کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، جہاں پر تحمید کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، جہاں پر تحلیل کا سبق دیا ہے کہو لا الہ الا اللہ، جہاں پر تکبیر کا سبق دیا ہے کہو اللہ اکبر، جہاں پر درود کا سبق ہے، جہاں پر استغفار کا سبق ہے، وہاں پر اللہ کا سبق کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث دکھا دے کہ کہیں کسی وقت میں بھی، کسی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں خود اللہ 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 فرمایا ہو، یہ ذکر کیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم اجمعین کو حکم دیا ہو، یا صحابہ سلف میں سے کسی نے یہ ذکر پڑھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے چاہا ہے، اس سے ایجاد کیا ہے اور دین میں شامل کر دیا ہے، اور جاہل لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور دین بن گیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ، تو اللہ کہاں ہے؟ نہ افضل الذکر ہے، نہ افضل الدعاء ہے، بلکہ نہ ذکر ہے نہ ہی دعا ہے، ہے کیا؟ بدعت ہے۔ بدعت اجتناب کرنا ہے رمضان میں، دل کو پاک کرنا ہے. زبان کب پاک ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا. چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے رمضان میں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بغض اور نفرت سے. اگر توحید پر بھی عمل ہے، شرک سے دل کو شرک کو دل سے نکال دیا، بدعات مکفر کو بھی نکال دیا، بدعت کو بھی نکال دیا، کافی ہے. اصل تو اپنے کام کر لیا ہے، لیکن دل کو ابھی پاک کرنا باقی ہے، ابھی تقوی کا راستہ باقی ہے. بغض و نفرت سے دل کو پاک کرنا ہے. بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے. ناجائز بغض و نفرت کو دل سے نکال دینا ہے، اور اس بغض و نفرت کا تعلق بھی عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. الولاء والبراء کا مسئلہ، محبت و نفرت کا مسئلہ، دوستی دشمنی کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اصول میں شامل ہے. الگ سے میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے. کافر سے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ کافر ہے، مومن سے مکمل نفرت نہیں کیونکہ وہ مومن ہے. مومن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، صغیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو کفارہ ہو جاتا ہے اعمال صالحہ سے، یا کبیرہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی ہے، ایسے مومن کے لیے مکمل محبت ہے. جیسے کہ اس کا ایمان کامل ہے، اس سے محبت بھی کامل ہے. دوسرے قسم کا وہ مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، توبہ بھی نہیں کی، توبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے مومن، موحد ہے، متبع سنت ہے. تو ایسے شخص سے ہماری اتنی محبت ہے جس کا جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت ہے جس کا اتنی اس کی نافرمانی ہے. اس کا ایمان ناقص ہے، اس سے محبت بھی ناقص ہے. ناجائز بغض و نفرت سے اجتناب کرنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، والدین اپنے بیسوں، والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں، بغض و نفرت ہے، اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں، بکھرے ہوئے رشتے ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ عیدوں پر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی. پہلے عیدوں تک تو بات ہوتی، اب عیدوں تک بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی. غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے. پہلے چلو غمی میں شریک ہو جاتے تھے عیدوں پر، نہ صحیح، خوشی میں نہ صحیح، غمی میں تو شریک ہوتے تھے، آج وہ بھی نہ رہا. شیطان نے اپنا کام کر دکھایا. ایسا دل لے کے مرنا ہم سب نے ہے، ایسا دل لے کے جس میں اپنے پیاروں سے ناجائز نفرت بھری ہوئی ہے، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا اور جائیداد کا کچھ حصے سے محروم کر دیا، اس لیے نفرت تھی. میری ماں مجھ سے زیادہ میرے فلان بھائی سے محبت کرتی تھی، اس کی زیادہ کیئر کرتی تھی، میری کم کرتی تھی، مجھ پر ظلم کیا. بیوی کہتی ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مطالبے پورے نہیں کرتا تھا، مجھے گھر کی نوکر اور خادمہ بنا کے رکھا تھا، میری عزت نہیں کرتا تھا، میرے کوئی رسپیکٹ گھر میں نہیں تھی، اس لیے میں نفرت کرتی تھی۔ خاوند کہتا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی تھی، میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، ہمارے مزاج مختلف تھے، اس لیے نفرت کرتا تھا۔ یہ جواز ہے نفرت کا؟ کس نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ والدین نے ظلم کیا، تم بھی ظلم کر لو، بیوی نے ظلم کیا، خاوند بھی ظلم کر لے، خاوند نے ظلم بیوی پر کیا، بیوی بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دے۔ سبحان اللہ، اگر والدین سے غلطی ہوتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے، معافی کے لائق نہیں ہے؟ گنہگار ہو چکے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں، ان کو نصیحت کریں ادب کے دائرے میں رہ کر، تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے، اپنے حق کا مطالبہ ہے مجھے، کتنے حقوق ہم نے گنوائے ہیں، لٹیرے ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے، اور جو معافی کے اولین حقدار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اور کئی لوگوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور کئی نے بے عزت بھی کیا، معاف نہیں کیا ہے۔ ہمیں پسند ہے کہ ہماری غلطی پر ہمیں کوئی معاف کرے، ہمارے والدین کو بھی پسند ہے ہماری غلطی پر کوئی بھی ہمیں معاف کرے، خصوصی طور پر اپن جگر کے ٹکڑے ہمیں معاف کر دے۔ ہوگی ناانصافی، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے ناانصافی، نہ کرے، غلط ہے، ظلم جو ہے ظلمات ہے، قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، ظلم کی قیامت کے دن ظلم بھی جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو، لیکن ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر والدین معافی کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے، معاف کر دیں انہیں، نصیحت کریں، ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، صرف اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں، نہیں میرا حق ضائع ہو جائے گا، نصیحت نہیں ہے، اللہ کے لیے نصیحت کریں اور دیکھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ مجھے حق ملے نہ ملے، آپ ظلم نہ کریں، اس سے بچیں، پیارے انداز میں نصیحت کریں، آپ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو لے کے جائیں، ان کے کسی دوست احباب کو لے کے جائیں، وہ ان کو نصیحت کریں، تاکہ ان کی آخرت بچ جائے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اگرچہ ہمیں حق ملا یا نہ ملا، مظلوم صحیح، دعا کے حقدار ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طریقے سے والدین بھی، اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو نصیحت کریں، نہیں مانتے، ان کی آخرت خراب نہ کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کر دیں، چاہے وہ الگ رہنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت زیادہ گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آتی ہے، موت کا فرشتہ سوال کر کے روح قبض نہیں کرتا، جب آتا ہے تو مار کر ہی جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے یا بعید ہے۔ تو مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، معاف کر دے. بیوی سے غلطی ہو رہی ہے, ہوئی ہے, معاف کر دے, نصیحت کریں, دعا کریں ہدایت کی, مغفرت کی. اور بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. بھائی بھائی سے جدا ہے, یہی راستہ اختیار, یہ تقویٰ کا راستہ ہے. اب بغض و نفرت کو اپنے دل سے نکال دے. دوست دوست سے ناراض ہے چند ٹکوں کے لیے, دنیا کے لیے, اللہ کے لیے اسے معاف کر دے, اس کی آخرت خراب کرنے سے اسے بچا دے. کئی لوگ سدھرے ہیں اس معافی سے, کئی لوگ سدھرے ہیں. وہ آپ پر ظلم کرتے, آپ اسے دعا کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہدایت کی دعا. اپنے ان دوستوں سے, ان دوستوں کے لیے, ان پیاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے ہیں, آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ سدھر جاتے ہیں, آپ کی طرف چل کے آتے, معافی مانگتے ہیں یا معافی نہیں بھی مانگتے لیکن آپ کا حق بھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن وہ سدھر جاتا ہے, ظلم سے بچ جاتا ہے, دوسرے لوگ ظلم سے بچ جاتے ہیں, معاشرہ سدھر جاتا ہے آپ کے اس خیر عمل سے, آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. یا آپ کی بد دعا ہے وہ اور ظلم میں غرق ہوتا رہے گا, آپ پر ظلم کیا کسی اور پر بھی ظلم کرے گا, دوسرے پر, تیسرے پر, دسویں پر, معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا. کیا یہ حل ہے؟ یہ مناسب حل نہیں ہے. اپنا حق لینا ہے تو لے عدالت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق دوست کو دے دے اور وہ کھا جائے, یہ نہیں کہہ رہا میں. اپنا حق لینا چاہتے اس کا طریقہ ہے, لیکن دنیا کے لیے بغض و نفرت ہجر کرنا, بغض و نفرت کرنا کب تک یہ چلے گا؟ اگر نہیں اپنا حق لینا چاہتے, معاف کرنا چاہتے تو بہتر ہے, نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس حق اپنا لے لے, لیکن دل میں بغض و نفرت بھری ہے, یہ کب تک رہے گا؟ یہ کام نہیں چلے گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تقویٰ ابھی باقی ہے. اپنے دل کو پاک کریں, دل کی ہر بیماری سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی جو بھی بیماری بچی ہے آپ وہ خود گوگل پہ سرچ کرتے رہتے ہیں اور گوگل کافی نہیں ہوتا سرچ کرنے کے لیے. علم صرف گوگل سے نہیں لیا جاتا, علم علماء سے لیا جاتا ہے. آپ علم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں کوئی دقت ہو, کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جو معتبر ویب سائٹس ہیں آپ ان میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. الغرض جب ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آخری سوال باقی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں دل کی پاکیزگی کے بعد. پہلی بات, کچھ ملے یا نہ ملے دل تو پاک ہو گیا نا, یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح دل کے پاکیزگی سی ہے. اور ہم دل کو پاک کرنے کے لیے اس رمضان میں اور انشاءاللہ پوری زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے. کیا ملے گا جب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال ہے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ واللہ جو بھی چاہتے وہ مل جائے گا, بس جو بھی چاہتے ہیں مل جائے گا. رزق چاہتے ہیں دنیا میں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں دنیا میں, کشادگی چاہتے ہیں, تنگی دور کرنا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا متقی بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دے گا. مشکل میں پھنس گیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, متقی ہے, واللہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ دکھائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور وہ اس مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ هُوَ. آپ نہیں راستہ ڈھونڈ سکتے, راستہ وہ تمہیں آسان کر کے دے گا, تم نے صرف اس راستے پر چلنا ہے, وہ بھی تمہیں اس راستے پہ چلائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق چاہتے ہو, فراوانی چاہتے ہو, ويرزق ہو اسے رزق دے گا اس متقی کو, وہ اللہ تعالیٰ دے گا. من حیث احتسب, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ رزق کہاں سے آنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلری ہمارا رزق ہے, صرف یہاں سے آئے گا, اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور رزق مطلب صرف مال دولت نہیں ہے, رزق کا معنی مفہوم وسیع مفہوم میں ہر خیر رزق ہے, جس میں نیک اور صالح بیوی رزق ہے, نیک اولاد رزق ہے, رزق اچھا اچھا رزق جو ہے, مال دولت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, ہر خیر رزق ہے. کیا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, سورۃ البقرہ میں تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. ویعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا, علم کا راستہ آسان کر دے گا. لمبی لسٹ ہے تقوی کے ثمرات, آپ دیکھ لیں کیا ہے. قرآن مجید 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے, 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے تقریباً. دیکھ لیں, غور فکر کر لیں, اس رمضان میں قرآن مجید ہم تلاوت تو کرتے ہیں, ختم بھی کرنا جانتے ہیں, جہاں پر تقوی ہو رکیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, بس یہ تو کر سکتے ہیں اس رمضان میں. اگر پورا ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھ سکتے, جس آیت میں تقوی کا ذکر ہے اس میں رکیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ انشاءاللہ اس رمضان متقی بن جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, فلاح کون نہیں چاہتا, یہ لفظ ہی کافی ہے. تقوی کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے, کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی دل میں اطمینان اور سکون کا نام ہے, صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, صرف اچھی دنیا یعنی پیسوں والی دنیا, آسائش والی دنیا کا نام نہیں ہے. اچھی دنیا, کامیاب زندگی کا مطلب ہے دل کا اطمینان اور سکون تقوی سے ملے گا, اور آخرت میں جہنم سے آزادگی اس تقوی سے ملے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالح کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے متقی پرہیزگار بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرما دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ پمفلٹ ہے عمرہ کا مسنون طریقہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھپ کر آ گیا ہے, یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں. رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صحیح حدیث میں آیا ہے. اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. مختصر سا رسالہ ہے, پمفلٹ ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں, اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھائیں, اور اس خیر میں ان کو بھی شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے, اور ان سب بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس کام میں شامل ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوئی ہے. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں, ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے, چاہے نصیحت سے اور دعا سے کیوں نہیں, کیونکہ حوصلہ افزائی بھی تعاون ہوتا ہے خیر میں. واللہ اعلم.